الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اسی مضمون کی ایک قسط اس سے پہلے سنائی جب نیچے مجلس ہوئی تھی، اسی مضمون کی یہ دوسری قسط ہے. علم صحیح کس کو کہتے ہیں؟ علم صحیح کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا علم صحیح وہ ہیں جو اللہ تک پہنچا دے. کتنی چھوٹی اور جامع تعریف ہے. علم صحیح وہ ہیں جو اللہ تک پہنچا دے. جو علم حق تعالیٰ تک نہ پہنچائے وہ جہالت ہے. جو علم حق تعالیٰ تک نہ پہنچائے وہ جہالت ہے. اس کا نام علم نہیں رکھ سکتے، صنعت اور حلفت رکھا جاتا ہے. جو علم اللہ تک نہ پہنچائے اس علم کا نام علم نہیں رکھ سکتے، صنعت اور حلفت رکھ سکتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ علم کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے. یہ علم صحیح کی تعریف ہوئی. اس لیے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ علم صحیح وہ ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گئے، اور جو علم انسان کو اللہ تک نہ پہنچاوے وہ علم صحیح کہلانے کے لائق نہیں، وہ جہالت ہے، وہ صنعت ہے، وہ حلفت ہے. امام بحقی نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اس کے علم دین نے نفع نہیں پہنچایا. قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اس کے علم دین نے نفع نہیں پہنچایا. کتنی اہم بات ہے کہ علم کے بعد اگر ہم کو کوئی دینی فائدہ نہیں پہنچا، زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، اللہ سے تعلق قوی نہیں ہوا، گناہ نہیں چھوٹے، تو قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ہے. اسی لیے دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، تو اس کے بالمقابل ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں آپ سے نفع والے علم کا سوال کرتا ہوں، اور جو علم نفع نہ دے وے اس سے میری حفاظت فرما. دونوں پہلو ہے، مثبت بھی منفی بھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں نے میری کمر توڑ دی، دو آدمیوں نے میری کمر توڑ دی. ایک وہ عالم جو شرعی حکم کی پردہ دری کرتا ہے، جو شرعی حکم کی پردہ دری کرتا ہے، یعنی شریعت کے حکم کو کھلم کھلا چھوڑتا ہے، کام شریعت کے خلاف ورزی کرتا ہے. اور دوسرا وہ جاہل جو عبادت گزار ہو اور بے علم ہو، یعنی عبادت بہت کریں لیکن علم کی بنیاد پر نہیں، اپنی سمجھ کی بنیاد کے اوپر عبادت کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دو شخص نے میری کمر توڑ رکھی ہے. استاد کی قدر کے متعلق ایک عجیب واقعہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, نام تو واقف ہے نا, حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے سارے اکابر کے استاد, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے سارے ماضی قریب کے اکابر کے استاذ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, تعجب شخص گزرے ہیں کہ جن کے شاگردوں کے اندر ہر طرح کے نامور تلامذہ ہیں, کوئی مفتی اعظم ہے, کوئی محدث اعظم ہے, کوئی مجاہد اعظم ہے, عجیب شخص گزرا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. قدیم زمانے میں حضرت نے تحریک ریشمی رومال کے زمانے میں حرمین شریف کا ارادہ کیا. ایک دن دارالعلوم دیوبند میں چارپائی پر بیٹھے ہوئے دھوپ میں زمین پر پاؤں رکھ کر کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے. وہاں ابھی بھی رواج ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دارالعلوم مزار ڈوم میں, کہ ٹھنڈی کے موسم میں اساتذہ وہ رسی والی چارپائی باہر لگوا دیتے ہیں صبح 8-9 جن کا جو گھنٹہ ترتیب میں خالی ہو, اور وہاں دھوپ میں بیٹھ کے مطالعہ کرتے ہیں. خود مولانا سید عاقل صاحب کو بھی میں نے دیکھا اس طرح مظاہر کے احاطے میں دار جدید میں اس طرح مطالعہ کرتے ہوئے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ باہر دھوپ میں چارپائی پر زمین پر پاؤں رکھے ہوئے مطالعہ فرما رہے تھے, اور حضرت علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیر رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھاتے تھے. حضرت شیخ الہند کی موجودگی میں جب حضرت کبھی سفر میں ہو, ادھر ادھر جانا ہو, علالت ہو, تو حضرت کی موجودگی میں علامہ کشمیری بخاری پڑھاتے تھے دارالعلوم میں. سبق کے دوران حضرت علامہ کشمیری کی نظر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی کہ استاد محترم باہر دھوپ میں بیٹھے ہیں. طلبہ کو فرمایا آپ تھوڑی دیر بیٹھے, میں ابھی آتا ہوں. انہوں نے درس کو موقوف کیا, دارالحدیث سے باہر نکل کر سیدھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور حضرت کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے. یہ کون ہے امام المحدثین حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ؟ سارے تلامذہ دیکھ رہے ہیں کہ بخاری پڑھا رہے, بخاری کا سبق موقوف کیا, اٹھے اور جا کر کے بیٹھے, تو کہاں بیٹھے, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئے, چارپائی پر نہیں. اس کے بعد عرض کیا حضرت آپ یہاں تھے, جب ہمیں ضرورت پڑتی تھی تو ہم آپ کی طرف رجوع کرتے تھے, کسی مسئلے میں, کسی حدیث کی تحقیق میں. حضرت علامہ کشمیری نے عرض کیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو, آپ یہاں ہیں تو ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں, لیکن جب آپ نے ہجرت کا ارادہ فرما لیا ہے تو ہم بے سایہ ہو جائیں گے. کیا لفظ استعمال کیا, حضرت جب آپ ہجرت فرما لیں گے تو ہم بے سایہ ہو جائیں گے. سروں پر استاذ کا سایہ ہونا بہت بڑی نعمت ہے, کہ امام المحدثین کہہ رہے ہیں علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت آپ چلے جائیں گے تو ہم بے سایہ ہو جائیں گے. حضرت علامہ نے یہ الفاظ کہے اور رونا شروع کر دیا حضرت شیخ الہند کے سامنے, اور بچوں کی طرح بل بلا کے رونے لگے. سارا دور حدیث کے طلبہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ استاد کے قدموں میں بیٹھ کر کے بل بلا کے رو رہے ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے. کیسی محبت ہوگی استاد شاگرد میں اندازہ لگا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو رونے دیا ہے, رو لینے دو. جب ان کے دل کی بھڑاس پوری ہوئی تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تسلی کے بعد ارشاد فرمائی, انور شاہ ہم تھے تو آپ ہماری طرف رجوع کرتے تھے, اور جب ہم چلے جائیں گے تو پھر لوگ علم حاصل کرنے کے لیے تمہاری طرف رجوع کیا کریں گے. جب ہم تھے تو ہماری طرف آپ رجوع کر دیں، جب ہم چلے جائیں گے تب لوگ آپ کی طرف رجوع کیا کریں گے. یہ برکت کیسے حاصل ہوتی ہے کہ بخاری پڑھانے کے باوجود اپنے آپ کو اپنے استاد کے سامنے کیسے مٹا رہے ہیں؟ یعنی کہ میرے تلامذہ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے شاگرد میرے دیکھ رہے ہیں، جا کے اپنے استاد کے قدموں میں بیٹھ جانا، بل بلا کے بچے کی طرح اپنے استاد کے سامنے رونا. امام المحدثین علامہ کشمیری رحمتہ اللہ، اور کیسی نیازانہ انداز میں بات کر رہے ہیں، حضرت آپ ہیں ہم آپ کی طرف رجوع کریں. اس قدر عقیدت، محبت، والہانہ عشق جب اپنے اساتذہ سے پیدا ہوتا ہے تو پھر اساتذہ کے علوم شاگرد کے دل میں اللہ منتقل فرماتے ہیں، اور اس طالب علم کا فیض دنیا میں جاری ہوتا ہے. فیض کے جاری ہونے کے لیے اساتذہ کی توجہ شرط ہے، ورنہ اساتذہ کی توجہ نہ ہو تو علم مقدار کے اعتبار سے تو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے لیکن فیض جاری نہیں ہوتا. فیض کے جاری ہونے کے لیے اساتذہ کرام کی توجہ، دعائیں، عنایتیں یہ بہت زیادہ ضروری ہوا کرتی ہے. اس لیے یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں، اس کو ہمیشہ ملحوظ رکھو. جی ہاں، آگے اسی واقعے میں آگے کی بات دیکھو. جب شاہ صاحب چلے گئے تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا کے تسلی کے کلمات کہہ کر بھیج دیا، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ ان کو تو اپنے استاد کی دعاؤں کی اتنی قدر ہے، یعنی علامہ انور شاہ صاحب کو، ان کو تو اپنے استاد کی دعاؤں کی اتنی قدر ہے، اور میں آج اتنے بڑے کام کے لیے جا رہا ہوں، یعنی حرمین کی ہجرت، اور وہ بھی تحریک ریشمی رومال کی نسبت سے میں اتنے بڑے کام کے لیے جا رہا ہوں، لیکن آج میرے سر پر تو استاد کا سایہ نہیں ہے جن کی دعائیں لے کر میں جاؤں. کہ حضرت شیخ الہند کے دل میں حضرت علامہ کشمیری کی اس بات سے دائیا پیدا ہوا، سوچنے لگے، اور فوراً اپنے استاد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال آیا. حضرت نانوتوی حیات تو تھے نہیں اس وقت پر، لیکن خیال آتے ہی طبیعت میں رقت طاری ہو گئی، یعنی رونے جیسے ہو گئے. کیسی محبت ہوگی کہ استاد کا خیال آتے ہی رونے جیسے ہو گئے، رقت طاری ہو گئے. اٹھے، سیدھے حضرت نانوتوی کے گھر تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی، حضرت کے اہلیہ حیات تھے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے، چونکہ حضرت کا وصال بہت کم عمر میں ہوا تھا، 51-52 سال کی عمر میں. حضرت کے اہلیہ نے لمبی عمر پائی. اٹھے، حضرت نانوتوی کے گھر تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی، اماں جی میں محمود حسن ہوں. حضرت شیخ الہند نے جا کر کے کہا، اماں جی میں محمود حسن ہوں، اگر حضرت کے جوتے گھر میں ہو تو ذرا بھجوا دیجئے. حضرت نانوتوی اپنے استاد کے جوتے، اماں جی نے جوتے ان کے پاس بھیجے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کے جوتے سر پر رکھے. حضرت شیخ الہند نے، ایسے شیخ الہند بنتے ہیں، اپنے استاد کے جوتے سر پر رکھے اور اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ آج میرے استاد میرے سر پر نہیں ہیں، میں ان کے جوتے سر پر رکھے بیٹھا ہوں، اے اللہ اس نسبت کی وجہ سے تو میری حفاظت فرما لینا. اور مجھے اپنے مقصد میں کامیابی دینا ہے. بس یہ ہیں ہمارے اکابر سے جو ہم کو نسبت ملی ہو کہ علم کے ساتھ اپنے اساتذہ کے ساتھ والہانہ عشق, ان کی محبت, ان کے ساتھ اپنائیت کا تعلق, یہ چیزیں اس نے ان کو چمکایا دنیا کے اندر. اور جو شروع میں بتلایا علم اللہ تک پہنچا جائے, اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے. اور مالٹا کا سفر نامہ جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے, ابھی میں نے اس کو بالاستیعاب پڑھا. تو چونکہ اس زمانے میں جب حضرت کو اور ساتھیوں کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے مالٹا, تو ان لوگوں کو انگریزوں نے گرفتار کیا تھا اور پہلی عالمی جنگ چل رہی تھی, تو جرمنی اور انگریزوں کی جنگ تھی. تو جرمنی کی فوج انگریزوں کی فوج پر, انگریزوں کے جہازوں پر حملہ کرتے رہتے تھے. تو جتنے لوگ جہاز میں تھے انگریزوں کے, ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر اچانک حملہ ہوا جرمنی کی طرف سے اور جہاز ٹوٹ جاوے تو کیسے اپنی جان بچانے کی, چھوٹی چھوٹی کشتی پر بیٹھ کر یا وہ لائف جیکٹ ہوتے وہ پہن کر کے کیسے سمندر میں کود جانے کا وہ ٹریننگ دی جاتی ہے. اور کبھی کبھی انگریز لوگ بلا وجہ بھی جان بوجھ کے وہ خطرے کی گھنٹی بجاتے تھے تاکہ یہ لوگوں نے سب سیکھ لیا کہ نہیں وہ جاننے کے لیے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب بھی انگریزوں نے واقعتاً حملہ ہوا جرمنی کی فوج کا یا محض ڈرانے کے لیے کیا, جب ہم لوگ سب وہ ایمرجنسی چھوٹی چھوٹی بوٹ پر یا جیکٹ پہن کے بیٹھتے تو سارا سامان چھوڑ دیتے, لیکن حضرت شکولند رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا, حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ناخن مبارک اور بال مبارک جو اپنے پاس تھے وہ پہلے ہاتھ میں لے کر جاتے تھے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے استاد کے ناخن مبارک اور بال مبارک جو سنبھال کے رکھے ہوئے تھے وہ اس کو لیے بغیر کبھی نہیں اٹھے. یہ تو ہوا کہ بھائی پیسے چھوٹ گئے, یہ تو ہوا کہ دوسرا قیمتی سامان چھوٹ گیا, لیکن ہمیشہ حضرت اپنے سینے کے اوپر پورے مالٹا کے سفر میں, مالٹا کی جیل کے زمانے میں, اپنے استاد محترم اور اپنے پیر حضرت گنگوئی کے بھی, حضرت نانوتوی کے بھی ناخن بھی اور بال بھی اپنے سینے کے ساتھ باندھ کے رکھتے تھے, ان کے مستعمل کپڑے بھی. تو کل رات ہی مغرب کے بعد جلالین کے اندر انی لا اجد ریح یوسف گزرا, تو میں نے طلبہ عزیز کو کہا کہ بزرگوں کے کرتے میں برکت یہ منصوص ہے, اس لیے کہ جلالین کے حاشیے پر اس آیت میں دیکھ لینا کہ وہ کرتا کون سا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمروز نے آگ میں ڈالا کپڑے اتار کر کے, تو جبرائیل امین جنتی کرتا لے کر آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا تھا. وہ کرتا ابراہیم علیہ السلام نے انتقال کے وقت دیا حضرت اسحاق کو, حضرت اسحاق نے وہ کرتا دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو, حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہی کرتا چاندی کی ڈبیا میں رکھ کر یوسف علیہ السلام کے گلے میں لگا دیا تھا, اور وہی کرتا جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کا کرتا نکال کے کنویں میں ڈال دیا تو جبرائیل امین نے آ کر کنویں میں وہی کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنایا. اور جب تیسرے سفر کے اندر تعارف ہوا بھائیوں کے ساتھ, قالوا انک لانت یوسف قال انا یوسف وھذا اخی قد من اللہ علینا, تو اس موقع کے اوپر جب ابا کا حال پوچھا کہ میرے ابا کا کیا حال ہے, تو کہا وہ تو نابینا ہو گئے, تو وہاں محشی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جبرائیل امین نے آ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ وہ جنتی کرتا جو آپ کے پاس محفوظ ہے وہ اپنے ابا جان کے لیے بھیج دیجئے. فلما انجا البشیر القاہ علی وجہ فارتد بصیرا, تو کہا کہ وہ کرتے کی برکت تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں درست ہو گئے. تو کہا بزرگوں کے مستعمل کپڑوں میں اور تبرکات میں انوارات اور برکات کو ہونا یہ منسوس چیز ہے, نفس سے اس کا اشارہ نکلتا ہے. اسی لیے یہ دونوں چیز ہمیشہ یاد رکھو, ایک علم صحیح وہ ہیں جو اللہ تک پہنچا دے دے, اللہ کی معرفت کرا دے دے, اور دوسری چیز اپنے استادوں کے ساتھ گہرا والہانہ عاشقانہ اعلیٰ درجے کا قلبی تعلق, ظاہری بھی اور قلبی بھی. یہ چیز انشاءاللہ پروان چڑھائے گی, اس سے پروان چڑھیں گے انسان کی عملی زندگی کے اندر. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جب انگریزوں نے گرفتار کیا تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قصور نہیں تھا, آپ نے انگریزوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی تھی, وہ تو مسجد نبوی میں درس دیتے تھے. ہندوستان کی جنگ آزادی میں اس وقت حضرت مدنی کا کوئی حصہ نہیں تھا, اس وقت محض اپنے استاذ کی جیل میں خدمت کرنے کے لیے جا کر انگریزوں کو کہا کہ مجھے بھی گرفتار کر لو, میں سفر میں اور جیل میں اپنے استاد کی خدمت کروں گا. مسجد نبوی کا بخاری شریف کا درس چھوڑا حضرت شیخ الہند حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے, مدینہ پاک میں بخاری پڑھاتے تھے بیٹھ کر اور عرب طلبہ ہوتے تھے, وہ چھوڑا حضرت نے اور خود سے گرفتاری دی, اور محض اس لیے گرفتاری دی کہ اپنے استاد محترم کی سفر میں اور جیل میں خدمت کر سکے. اس واسطے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم, یہ ہمارے آبا و اجداد ہمارے باپ دادا یہ ہیں, یہ ان کا طریقہ مبارک مقدس طریقہ. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال بہت اچھی دیتے تھے کہ بارش کے زمانے میں چھت سے جو پانی نیچے آتا ہے تو اس کا جو پائپ اترتا ہے پانی نیچے لانے کے لیے, اس میں اگر سال بھر کی مٹی پتے اور کچھ کچرا وغیرہ بھر جاتا ہے تو بارش کے بعد جو پانی آتا ہے وہ کچرے والا آتا ہے, اور اگر بارش سے پہلے اس کی صفائی کروا لی جائے تو پہلے دن سے پانی صاف ستھرا آتا ہے. پھر حضرت فرما دے دیں کہ دل میں اگر استاد کی عقیدت محبت ہوگی تو جو فیض آئے گا وہ پہلے دن سے صاف شفاف آئے گا, اور اگر ذرہ برابر بھی اپنے استاد کے بارے میں دل کے اندر کوئی کمی آئی, بدگمانی آئی, کوئی گندا خیال آیا تو فیض کے اندر اثر ہوگا, روحانی فیض میں اثر ہوگا, وہ بات نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سر پر ہمارے اساتذہ ہیں, ہم اس کی قدر کریں. ہمارا پہلا کینیڈا کا سفر ہوا تو ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم کے اس وقت تین اساتذہ حیات ہے, ایک کینیڈا میں ہے مولانا یوسف بوڈانیہ صاحب جن سے حضرت نے فارسی اول عربی اول پڑھا تھا. تو ہم پہلے سفر میں جب کینیڈا گئے تو حضرت مولانا یوسف بوڈانیہ صاحب معذور تھے تو ان کے گھر ہم پہنچے یادت کے لیے. تو حضرت مولانا یوسف بوڈانیہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھ کے بہت خوشی میں زور زور سے کہنے لگے کہ حضرت کہوں آپ کو, شیخ الحدیث کہوں, یا جب پڑھتے تھے تب کہتا تھا اے احمد خان پور ادھر آ, وہ کہوں کیا کہوں. تین جملے کہے, حضرت کہوں, شیخ الحدیث کہوں, یا جیسے طالب علمی کے زمانے میں کہتا تھا اے احمد خان پور ادھر آ, وہ کہوں. تو میں ہل گیا. ہمارے حضرت مفتی صاحب نے دامت برکاتہم نے فرمایا حضرت آپ تو میرے سب کچھ ہے, آپ جن الفاظ سے مجھے پڑھنے کے زمانے میں بلایا کرتے تھے مجھے انہی الفاظ سے بلائیے, اس میں میری عزت ہے, انہی الفاظ میں میری عزت ہے. اور ہمارے اتنے مشغول پروگرام تھے لیکن میزبانوں کو کہہ دیا کہ یہ تو ابھی ملاقات مختصر ہوئی, میرا ایک آدھا دن فارغ کرو, میں صرف مولانا کے پاس جا کے بیٹھوں گا اپنے استاد کے پاس اور کوئی کام نہیں. आधा दिन मैं उनके पास गुजारूंगा। इस तरह अपने असातिजा की अकीदत मोहब्बत अपने दिल के अंदर हो, इंसान तरक्की करता है। करोगे ये काम? सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इज्जत आपसे पढ़वाने